پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ساری دنیا میں جو خبریں ڈومینیٹ کر رہی ہیں اس وقت، جو سر فہرست ہیں وہ خاص طور پر سیریا یعنی شام کی صورتحال کے بارے میں، وہاں پر اس ہوائی اڈے پر امریکہ کے ٹوماہاک میزائلس کی بارش کے متعلق ہیں، جہاں سے وہ کیمیکل حملہ کیا گیا تھا جس میں تقریباً 100 افراد مارے گئے تھے۔ دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ نے جو حملہ کیا اس کے کیا نتائج برآمد ہوئے ہیں، یا کیا نتائج برآمد ہونے کی توقع ہے۔ ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں شارجہ سے جناب ڈاکٹر حیدر مہندی صاحب، جن کا تعلق ہو امریکہ یونیورسٹی شارجہ سے ہے، اور پروفیسر فیضان الحق صاحب بفلو سے ہمارے ساتھ ہیں، بفلو یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آغاز کروں گا ڈاکٹر حیدر مہندی میں آپ سے کہ اس وقت جو صورتحال ہے سیرین سول وار کی، اس کانفلکٹ کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رشینز کیا رول پلے کر رہے ہیں، خاص طور پر جب انہوں نے اس حملے پر جو امریکہ نے کیا تھا، اس ہوائی اڈے پر جہاں سے کیمیکل اٹیک کیا گیا تھا سویلینس کے اوپر، تو کیا صورتحال بن رہی ہے، کیا اس کانفلکٹ پر کوئی اثر ہو رہا ہے؟
آپ کے سب پروگرام سننے والوں کو تسلیمات، اور میں اس وقت امریکہ سے میرے دو پروفیسر دوست میرے پاس آئے ہوئے ہیں، اور میں نے ان سے یہی سوال کیا تھا، تو ان کا جواب سن لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی انٹروینشن جو ہے وہ بہت ڈینجرس ہے، اور اس کانفلکٹ کو مزید بجائے حل کرنے کے اس میں اور پیچیدگیاں پیدا ہوں گی۔ میری گزارش یہ ہے کہ مجھے دو منٹ دیجیے کہ میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ اپنے جواب
ذرا اختصار رکھیے گا، اس سے ٹائم بہت کم ہے۔ جی
دیکھیے، انسانوں نے اپنی ذہانت اور اپنے تکبر سے دنیا کی حوالہ دنیا کائنات کی شکل بدل دی ہے اس زمانے میں۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ موجودہ حالات میں ہر وہ کام کرنا چاہیے جو انسان کی ارتقاء کی طرف چلا جائے۔ جنگ جو ہے وہ انسان کی ارتقاء نہیں، وہ انسان کی پستی ہے، اور کسی صورت بھی اب ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہر مسئلے کا حل جنگ ہو۔ تو میں اس لحاظ سے یہ کہتا ہوں کہ امریکہ کی جو انٹروینشن ہے اس وقت، اور چونکہ یہ کنٹروینشل چیز ہے اور اس میں بہت سے رائے ہیں، میرے اپنے خیال میں امریکہ کی انٹروینشن جو ہے اس معاملے کو اور کمپلیکیٹ کر دے گی، اور یہ وہی کہ جو امریکہ کی پرانی فورن پالیسی ہے کہ جہاں بھی کوئی مسئلہ ہو فوج کا استعمال کیا جائے۔ آپ کو پتا ہے پریزیڈنٹ اوباما نے بہت دیر تک سیریا میں انٹروینشن، ڈائریکٹ انٹروینشن کم از کم نہیں کی، گو امریکہ سپورٹ کر رہا تھا ریولیوشنری فورسز کو۔ تو اب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے ساتھ امریکہ فرسٹ کا جو ایک نیا پرچار شروع ہوا ہے، اس اور امریکن جو سیکرٹری آف ڈیفینس ہیں وہ ایکس ملٹری جنرل ہیں، اور وہ یہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ ہر چیز کا جواب اب فوجی مائٹ کے ساتھ دینا چاہیے۔ جو یہ کیمیکل اٹیک کی بات ہے، کنٹروورشل ہے، اس میں کوئی حتمی ہمارے پاس شواہد نہیں ہیں۔ ایرسپیکٹیو آف دیٹ، میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کانفلکٹ کو اور مزید مشکلات میں دے گا۔ رشیا کا جو حصہ، رشیا جو پارٹ پلے کر رہا تھا اس وقت، اس میں میرا خیال ہے کہ سلولی اسٹیبلٹی کی طرف جانے کے امکانات تھے، لیکن اب ایک پوائنٹ آف ویو، ایک اسکول آف پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ امریکن انٹروینشن کے ساتھ ٹو کٹ سیریا، شام کو دو ملکوں میں تقسیم کرنے کا پروسیس بھی شروع ہو سکتا ہے۔ ایک پوائنٹ آف ویو، ایک اسکول آف تھاٹ کا یہ خیال ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے ٹو کنسالیڈیٹ دیئر پوزیشن ان دا مڈل ایسٹ، کہ سیریا کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا جائے تاکہ ایک نئی حکومت جو بنے وہ ہر صورت میں اسرائیل اور امریکہ کی اور ویسٹ کی جو فورن پالیسی ہے اس کو سپورٹ کرتی رہے. تو بہرحال اگر یہ صورتحال ہوئی کسی آئندہ یا اس کی طرف جانے کا پروگرام ہے جو کہ حکومتیں اکثر بیان نہیں کرتی, تو دس ول بی اے ویری سیڈ تھنگ. کیونکہ آپ ہسٹری میں دیکھ لیجئے اس سے پہلے بھی یہ ملکوں کو توڑنے کا جو سلسلہ یہ جاری رہا اور اس سے امن کو کوئی تقویت نہیں ملی, مسائل اور پیدا ہو رہے ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر ہیتے مہندی, آپ اپنے مہمانوں کے ساتھ مصروف ہیں اور آپ گھر سے بھی باہر ہیں, شارجہ سے شاید باہر نکلے ہوئے ہیں, آپ انجوائے کیجیے.
ایک پارکنگ لاٹ میں کار میں بیٹھا آپ کو ٹیلی فون کا انتظار کر رہا تھا.
بہت شکریہ آپ کا, آپ ناؤ بی بزی وتھ دیم. فیضان صاحب آپ کو ذرا کچھ دیر ہمارے ساتھ آج رہنا پڑے گا. اب میرا پہلا سوال آپ سے جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے وہ بیان سنا ہوگا جو یونائٹیڈ نیشنز کی ایمرجنسی میٹنگ میں ایمبیسیڈر نے نکی ہیلی نے دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پریسیڈنٹ بشار الاسد کوڈ بی پلینگ رشیا فار فولز. کیا مطلب یہ کہ کیا یہ بات تو رشیا کے علم میں لائے بغیر یہ ممکن ہو سکتا ہے پریکٹیکلی؟
جی صاحب یہ سوال میرے لیے ہے کیا؟
جی
جی. اچھا سب سے پہلے سننے والوں کو سلام دعا اور پیار. یہ اصل میں امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ جو انہوں نے حملے کیے ہیں سیریا میں وہ رشیا جو ہے وہ اپنے آپ پر حملہ لے لے اور پھر یہ دونوں طاقتیں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما ہو جائیں, کیونکہ رشیا نے پہلے بھی یہ غلطی کی ہے کہ وہ افغانستان میں داخل ہوا 1979 میں, اور اس کے بعد کی ہسٹری ہم سب کو معلوم ہے جس میں پاکستان نے بفر سٹیٹ کا کردار ادا کیا اور باقاعدہ ایک ریزسٹنس موومنٹ چلی. اگر تو جب پریزیڈنٹ اوباما اس جنگ کو لڑ رہے تھے تو انہوں نے انہی خطوط پر رکھا کہ سیریا کی چیزیں جو ہیں وہ ترکی کے ذریعے ہینڈل کی جائیں, لیکن اس میں ایران کے کردار کی وجہ سے, کیونکہ ایران جو تھا وہ ایک وہ اس کی رشیا کی وہ کر رہا تھا, اس کی سیریا کی مدد کر رہا تھا پریزیڈنٹ بشار الاسد کی, تو اس لیے وہ سلسلہ جو ہے اس کا اس کی وجہ سے وہ ڈائریکٹ کانفلکٹ نہیں ہوا رشیا کے ساتھ جو کہ امریکہ نے اوائڈ کیا. لیکن اس دفعہ کیونکہ یہ حملہ سیریا پر ہوا ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ رشیا اس کو لے کے مینر یہ پرسنل ہمارے پہ حملہ ہے اور وہ شاید یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں رشیا کو کہ یہ تمہارا موقع ہے کہ آپ سٹیپ بیک کر سکتے ہیں اپنی کمٹمنٹ سے جو آپ نے دی ہوئی ہے, ان کو کمٹمنٹ دی ہے آپ نے ان کو سیرین پریزیڈنٹ الاسد کو, اور یہ وجہ ہے شاید وہ ان کو ایک ایگزٹ دینا چاہ رہے ہیں, فیس سیونگ ایگزٹ, جو کہ ایک بہت ضروری ٹیکٹک ہے یا ایک حکمت عملی ہے انٹرنیشنل افیئرز میں. البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک اور بات جو ہمارے فاضل دوست بات کر رہے تھے ان سے ذرا منسلک یہ بات ہے, وہ یہ ہے کہ جو روس ہے اس کے پاس بہت سے آپشنز ہیں کیلیبریٹ کرنے کے کہ امریکہ کو اس میں الجھا لیا جائے. اس میں حزب اللہ ایک ٹول ہے جو ان کے پاس موجود ہے, سیرین گورنمنٹ کے پاس اور روس کے پاس, جس سے وہ انگیج کر سکتے ہیں امریکی اتحادی اسرائیل کو. اس کے بعد عراق میں جو ہے ان کے پاس موجود ہیں کردز ہیں جن کو وہ انگیج کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد شام میں کردستان کی جو موومنٹ ہے اس کے لیے وہ ایک اور جو امریکی اتحادی ہے ترکی اس کو انگیج کر سکتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ روس کا جواب جو ہے وہ کیسے کیلیبریٹ کرتے ہیں. ان کا بہرحال جواب ضرور آئے گا, کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوا فورن افیئرز میں روس کی ہسٹری میں کہ ان کے ساتھ کچھ ہوا ہو یا ان کے کسی اتحادی کے ساتھ کچھ ہوا ہو اور انہوں نے کوئی جواب نہ دیا ہو.
اچھا دوسری ایک بات تو پروفیسر فیضان یہ اور بتائیے کہ جو رشین انٹرسٹ ہے وہاں پر, خاص طور پر شام میں انہوں نے ایک بڑی اسٹیٹ آف دی آرٹ اپنی وہاں پر بندرگاہ اور اپنا اڈا بنایا ہوا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کا ارادہ وہاں مستقل قیام کا ہے اور وہاں پر وہ اپنے مفادات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو کیا اس صورت میں یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ود ویسٹ ورسز رشیا نہیں ہو جائے گا؟
جی بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں روس نے اپنے جو سٹیکس ہیں وہ بڑھائے ہیں مڈل ایسٹ میں, انویسٹمنٹ کی ہے بہت بڑی, خاص کر اس جنگ میں شریک ہو کر. ایک وقت تھا کہ حافظ الاسد جو بشار الاسد کے والد تھے اور اس کے بعد بشار الاسد بھی جب روس گئے تھے تو ان کو زیادہ لفٹ نہیں کروائی گئی تھی, لیکن روس نے بڑی سوچ سمجھ کے یہ قدم اٹھایا ہے کہ اپنے پنجے گاڑے جائیں وہاں پر اور جو ویسٹ کے انٹرسٹ ہیں اور خاص کر امریکہ کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو بیلنس کیا جائے. اس میں تھوڑا سا ویکیوم ہوا تھا جس میں امریکہ کی توجہ جو تھی یا وہ بٹ گئی تھی خاص کر عراق کی سچویشن کی وجہ سے. تو یہ وہ موقع تھا جس میں روس نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے, اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مشرق وسطیٰ کو خالی نہیں چھوڑ سکتے, ورنہ یہ تو ہمیں اپنے جو اتحادی حکومتیں ہیں یا ممالک ہیں ان کی مدد کرنی ہے. اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایران کو چاروں طرف سے امریکی مفاد پرست جو ملک ہیں, امریکی اتحادی ملک جو ہیں, وہ اس کو پوری طرح قبضے اس کو
متاثر کریں
یا اس کے دائرہ تنگ کر دیں. تو اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ روس نے یہ فیصلہ کیا. انہوں نے وہاں بہت بڑی انویسٹمنٹ کی. جہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کی حکومت کے ساتھ آپ تعلقات کرتے ہیں تو پھر ان تعلقات کو آپ کو نبھانا پڑتا ہے, اور اس وقت روس جو ہے اس کا رسپانس ضرور دے گا. اب وہ رسپانس ترکی میں آتا ہے, وہ رسپانس عراق میں آتا ہے, وہ رسپانس اسرائیل میں آتا ہے, یا وہ رسپانس مصر میں آتا ہے. ہمیں اب اس وقت یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اس کا رسپانس کہاں آئے گا.
بہرحال صورتحال جو ہے وہ بہت غیر یقینی ہے.
جی بالکل.
اچھا اب اسی سلسلے میں ایک سوال, جب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پاکستان کے فورن آفس نے بھی آج یہ بات کہی ہے کہ اس کانفلکٹ کا ریزولوشن جو ہے پیسفل ہونا چاہیے, اور پاکستان کے ایک دفاعی تجزیہ کار ہیں امجد شعیب صاحب, ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل, انہوں نے اس سلسلے میں اقوام متحدہ کے رول کا بھی ذکر کیا. میں چاہتا ہوں اس کو سن لیں تاکہ پھر میں آپ کا کمنٹ لے لوں اس پر.
نہیں, ہوتا یا جیسے بھی وہاں پہ میجورٹی ڈیسیژن بھی ہوتا تب بھی یہ کہ یونائیٹڈ نیشن کا ڈیسیژن جو ہے اس کو ساری دنیا کو آنر کرنا پڑتا, پھر آپ کا میرا کسی اور کا خلاف ہونا تو بے معنی ہو جائے.
فیضان صاحب
دیکھیے, یونائیٹڈ نیشنز جو ہے وہ تو بہت پیچھے رہ گئی ہے انفارچونیٹلی اس تمام تناظر میں, کیونکہ انہوں نے ان کی جو کیس میں کہیں یونائیٹڈ نیشنز کا ذکر نہیں آیا. اس کا جو حوالہ آیا وہ روس کی طرف سے آیا کہ امریکہ نے حملہ کر کے سیریا پر یونائیٹڈ نیشنز کی کا جو ہے وہ یونائیٹڈ نیشنز کے جو نارمز ہیں اس کو اگریسولی انہوں نے پامال کیا ہے, لیکن جو کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال ہے وہ بھی یونائیٹڈ نیشنز کی جو رولز ہیں یا اس کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کی خلاف ورزی ہے. لیکن یونائیٹڈ نیشنز کو اگر ہم طاقتور بنانا چاہیں, یعنی کہ تمام ممالک, اور وہ پانچ ممالک ہیں جیسا آپ کو ملا ہے سیکیورٹی کاؤنسل کے جو پانچ رکن ہیں جو لازمی رکن ہیں, وہ اگر چاہیں تو یونائیٹڈ نیشنز کو کر سکتے ہیں اور یہ کانفلکٹ کی کوئی راستہ نکل سکتا ہے. لیکن جب اس وقت جو ہے یہ روس اور امریکہ کے جو دائرہ کار ہیں یہ ان کا مقابلہ ہے, میرا خیال ہے یونائیٹڈ نیشنز کوئی اس میں فعال کردار کرنے سے قاصر ہے, حتیٰ کہ روس یا امریکہ میں سے کوئی یہ چاہے کہ وہ کریں.
اچھا اب اسی حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت ہمیں ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب نے جوائن کیا ہے شکاگو سے. میرا جو اگلا اس سلسلے میں موضوع ہے یا جو اس سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ روس اور امریکہ کے فیوچر ریلیشنز جو ہیں, اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ صدر ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں روس کے بارے میں اور تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس حملے کے بعد صدر ولادیمیر پوٹن نے جمعے کے روز یہ بات کہی ہے کہ اٹیک ول انفلکٹ میجر ڈیمیج آن یو ایس رشیا ٹائز. ڈاکٹر روہیل آپ کیا کہیں گے اس بارے میں, یہ کیسے افیکٹ کریں گے امریکہ اور روس کے فیوچر کے ریلیشنز کو؟
یہ دیکھیے جو صورتحال اب ڈیولپ ہوتی ہے آگے یا شام میں جو جس طرح سے معاملات آگے چلتے ہیں اس میں ساری پارٹیاں اپنی اپنی پوزیشن کو دیکھیں گی, اور خاص طور پہ بشار الاسد دیکھیں گے کہ ان کو ایسکلیٹ کرنا ہے اس مسئلے کو آگے بڑھانا ہے, یا آئندہ وہ کیمیکل اٹیک کریں گے, یا آئندہ وہ جو ان کا ایک اگریمنٹ انریٹن اگریمنٹ ہے کہ بھئی روس اور امریکہ اور ایران ان ساروں کو ساتھ لے کے اس طرح سے چلتے رہیں کہ کسی ایک پارٹی کو زیادہ غصہ نہ دلائیں اور کسی ایک پارٹی کے لیے جو ہے وہ پولیٹیکلی سیاسی طور پہ ان کے لیے پوزیشن کوئی زیادہ خراب نہ ہو اور اس طرح سے اپنا اپنے جو ان کے خلاف حکومت کے خلاف جو لوگ باغی ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں وہ آہستہ آہستہ ترقی کرتے رہیں. ان کی پوزیشن جو ہے وہ ڈیٹرمن کرے گی کہ یہ معاملات آگے جو ہیں وہ کیسے بڑھتے ہیں. اس میں پھر روس ان کو کس حد تک سپورٹ کرتا ہے, ان کی روس کی سپورٹ کے کو دیکھیں گے امریکہ کے جو ماہرین ہیں, ان کے جو دفاعی تجزیہ کار ہیں, سیاسی تجزیہ کار ہیں, جو پولیٹکس والے جو لوگ ہیں وہ دیکھیں گے کہ بھائی یہ صورتحال ہمارے لیے کس حد تک جو ہے اس کو اسی طرح رہنے دیا جائے یا اس کو ایسکلیٹ کیا جائے, اس کو آگے بڑھایا جائے, اور بمباری کی جائے, ناکہ بندی کی جائے, یا کچھ ایسی اکنامک پابندیاں لگائی جائیں سیریا پہ جس طرح سے بات ہو رہی ہے, یا روس کو اس شام میں یہاں ان کو ٹیبل پہ لانے کے لیے اور جو دنیا میں روس اور امریکہ کے آپس میں جو مسائل چل رہے ہیں ان کو اگر بھی ٹیبل پہ لایا جائے تو اس سے کیسی صورتحال بنے گی. یہ ساری صورتیں ہیں جو ہیں جی تو بیرونی عناصر ہیں جس کی وجہ سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کچھ فیصلہ کرنے پہ پہنچے گی, لیکن کچھ امریکہ کی داخلی سیاست کچھ ایسے پریشر ہیں جس کی وجہ سے ٹرمپ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ شام میں اپنی پالیسی کو زیادہ مسکرر اور زیادہ فورس استعمال کریں, چونکہ اس کی وجہ سے یہاں کے جو معاملات ہیں وہ ایک دم سے ٹرمپ جو ہے وہ پریزیڈینشیل لگنا شروع ہو گئے ہیں اور ایک دم سے ایسا لگا ہے کہ وہ ان کے خلاف جو جتنی بحث مباحثہ ہو رہا تھا روس کے حوالے سے, روس سے جو اپنے تعلقات بہتر بنانا چاہتے تھے وہ اب ایک سائڈ پہ چلے گئے ہیں اور ان کو ایک سیاسی طور پہ ان کو کافی فائدہ ہوا ہے اس صورتحال کا. تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ دیکھیں گے کہ ان کا سیاسی فائدہ کس حد تک ہے اور انٹرنیشنل جیو پالیٹکس پہ وہ کس طرف جا رہی ہے. تو ان دونوں چیزوں کو ملا کے ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت خواہش ہوگی کہ ولادیمیر پوٹن سے ان کے تعلقات اچھے ہو جائیں. اس کی وجوہات کی کیا اس کی آگے ڈیٹیل ہے وہ ایک اور موضوع ہے
جی.
لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی فی الحال جو ہے تیل دیکھو, تیل کی دھار دیکھو, کچھ ایسا چلتا رہے گا,
ویٹ اینڈ سی کا مسئلہ ہے جی.
جی
اچھا پروفیسر فیضان یہ بتائیے کہ 12 اپریل کو ریکس ٹیلرسن جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں وہ روس جا رہے ہیں اور وہ جس ماحول میں جس پس منظر میں روس جا رہے ہیں وہ بڑا ٹینس نظر آتا ہے. کرملن نے اس سلسلے میں بڑا واضح موقف اختیار کیا ہے, ولادیمیر پوٹن صاحب بھی یہ بات کہہ چکے ہیں. ان کے دورے کو آپ کس طرح سے ریٹ کریں گے؟
دیکھیے یہ جو ہمارے سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں ان کا ٹیلرسن جو ہیں ان کا جو دورہ ہے اس کی تیاری تو پہلے سے تھی لیکن اس کا اب جو بیک گراؤنڈ ہے جو تناظر ہے وہ بدل چکا ہے. اس میں یقیناً یہ ایک پبلکلی یہ ایک سٹریسفل ایونٹ نظر آئے گا جس میں آرگومنٹس ہوں گی آپس میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ ہمارے جیسے فاضل دوست فرما رہے تھے کہ یہ ایک اپرچونیٹی بھی ملی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنے کے لیے روس کے ساتھ, اور یہ ان کو زیادہ بہتر پوزیشن میں کر دے گا ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے روس کے ساتھ, کیونکہ ایک واضح پوزیشن ہے امریکہ کی اور روس کی ایک واضح پوزیشن ہے. البتہ جو اس کی آؤٹ کم ہے ان کی میٹنگ کی وہ ہمیں دیکھنی ہے کہ وہ کیا ہوگی, اور اس سے پہلے کہ ہم اس کی آؤٹ کم دیکھیں, جیسے آپ کو معلوم ہے کہ چائنا کے جو پریمیئر آئے ہوئے ہیں امریکہ میں ان کی ابھی میٹنگز کنکلوڈ ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے, تو اس کے بعد روس کے ساتھ میٹنگ جو ہے امریکہ کی اگلے ہی ہفتے وزارت خارجہ کے لیول کی سطح پر, اس پہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ دونوں طاقتوں کے ساتھ امریکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کیسے بیلنس کر پاتا ہے. چین کے ساتھ جو امریکہ کا چیلنج ہے وہ معاشی ہے, اور روس کے ساتھ جو چیلنج ہے وہ علاقائی طاقت کے بارے میں ہے, اور ان دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا امریکہ کے لیے بہت ضروری ہے آنے والے وقت میں.
اچھا یہ بتائیے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک اٹیک کیا گیا ہے ٹاماہاک میزائلز کا, یہ روس کے لیے بھی ایک ساتھ ساتھ چین کے لیے بھی ایک پیغام ہے اور نارتھ کوریا کے لیے بھی، اس لیے کہ نارتھ کوریا کی جو صورتحال ہے وہ بھی خاصی مخدوش ہے.
وہ ایک پنجابی کا محاورہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں بولوں.
جی پلیز.
وہ کہتے ہیں کہ تیے تو کام کر تنوئیں تو کن کر، اس کا مطلب ہے کہ بیٹی کو بتا کر سے کام کروا کر بہو کو سنانا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایسی اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ انہوں نے سیریا پہ حملہ کر کے، اس وقت جب کے چائنیز پریمیئر جو تھے وہ ان کے ساتھ بیٹھے ڈنر کر رہے تھے، یہ پیغام دیا ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے جو اسٹیٹ کلائنٹس ہیں، کلائنٹ اسٹیٹس ہیں، ان کو سنبھالے. اگر آپ نارتھ کوریا کو نہیں سنبھال سکتے تو ہم اس کو سیدھا فیصلہ خود ہی سبق سکھا دیں گے کہ تم لوگ اپنے لوگوں کو باندھ لو، ہم اپنے لوگوں کو باندھ دیتے ہیں. یہ مشورہ دیا گیا تھا اور میرے خیال میں یہ ایک پاورفل اسٹیٹمنٹ تھی. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کو جتنے بھی لوگ کرٹیسائز کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، میں خود ان کا بہت کریٹیکل ہوں ان کے پالیسیز کے بارے میں، لیکن یہ جو ان کی جو انہوں نے صحیح بات کی ہے اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ ایک طرف تو روس کو کان ہو گئے ہیں، سیریا بیہیو کرنا شروع کر دے گا، اور ساتھ چائنا جو ہے اس کو بھی اپنے تمام چیزیں جو ہیں دوبارہ اس کو نارتھ کوریا کے بارے میں کچھ کرنا پڑے گا. لیکن یہ نارتھ کوریا سے ڈیل کرنا کہیں زیادہ آسان کام ہے، کیونکہ نارتھ کوریا آلریڈی بدنام ہے اور چائنا بھی اس کو پسند نہیں کرتا. سب سے بڑا مسئلہ جو ہوگا وہ مڈل ایسٹ کا ہے، کیونکہ وہاں پر امریکہ کے سٹیکس بہت ہائی ہیں.
بہت شکریہ پروفیسر فیضان اور ڈاکٹر طاہر روہیل آپ کا ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر. جناب ساجد تارڑ صاحب ہیں جن کا تعلق امریکہ کی ریپبلکن پارٹی سے ہے، ہم ان سے گفتگو کریں گے، لیکن پہلے ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اس بریک کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com.
ویلکم بیک ساجد تارڑ صاحب. ابھی آپ کو ہم نے ٹیلی فون پر لائن پر لیا ہے تو آپ گفتگو سن رہے ہوں گے، ہم پروفیسر فیضان سے گفتگو کر رہے تھے. یہ وہ کہہ رہے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ خود بہت بڑے کریٹک ہیں پریسیڈنٹ ٹرمپ کے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حملہ کر کے انہوں نے ایک بڑے تدبر کا ثبوت دیا ہے، روس کو بھی پیغام دیا ہے، چین کو بھی پیغام دیا ہے. اور 12 تاریخ کو ٹیلرسن صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں رشیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارٹی لائن کیا ہے اس سلسلے میں، کہ کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ توقع کرتے ہیں کہ مزید اٹیکس بھی ہوں گے؟
دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب از اے ویری یونیک پرسنالٹی، اور وہ یہ کیا کر رہے ہیں شروع سے دیکھ رہے ہیں. پارٹی بھی شروع سے ان کے ساتھ پوری طریقے سے نہیں ہوتی کئی ایشوز پہ. آپ نے اوباما کیئر کا ایشو دیکھ لیا، پارٹی نے پورا ساتھ نہیں دیا. لیکن اس میں میں یہ بتاؤں گا آپ کے ناظرین کو کہ ہوا کیا آپ کے سامعین کو کہ یہ پچھلے 8 سال کی فارن پالیسی کا فقدان، کمزور پالیسیز، رشیا، یوکرین، کریملن اور سیریا میں آیا، کوئی یونائٹڈ نیشن ساتھ نہیں تھی، چائنا ساؤتھ چائنا سی میں چلا گیا، جاپان کو تھریٹ ہے، آدھے آئیلینڈ جاپان کے وہ کریم کرتا ہے. یہ ان چیزوں کی صفائی کر رہے ہیں اور کس خوبصورتی سے کر رہے ہیں. یہ آپ کے پہلے پارٹیسپینٹ نے بھی بتایا ہے کہ انہوں نے اس اٹیک کے ساتھ کئی چیزیں حاصل کی ہیں. ایک تو چائنا کے پریزیڈنٹ کو میسج چلا گیا، رشیا کو میسج چلا گیا اور آئسس کو میسج چلا گیا، ساری دنیا کو میسج چلا گیا ہے کہ دس از ناٹ دا سیم امریکہ اینی مور، دیر از اے نیو شیرف ان دی ٹاؤن. اور ہونا بھی ایسی چاہیے تھا، یہ ان کے مینڈیٹ کا حصہ تھا ٹو میک امریکہ اسٹرانگ اگین اور ریسٹور دا امریکن پرائڈ اینڈ پرسٹیج، بینگ اے رول آف اے سول سپر پاور آن دا پلانٹ. پچھلے 8 سالوں میں جو کچھ ڈیمیج ہوا تھا اس کو صاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بڑے خوبصورت طریقے سے کی جا رہی ہے. انہوں نے جتنے ایگزیکٹو آرڈر سائن کیے ہیں پچھلے دنوں میں، امریکن اکانمی کا گرو کرنا $3 trillion، وال اسٹریٹ کا اوپر جانا اور کنزیومر اور مینوفیکچرر اور جابس، یہ ساری چیزیں اپنے ٹریک پہ جا رہی ہیں اور بڑے شارٹ پیریڈ میں جا رہی ہیں. اور دیکھ لیجیے گا کہ امریکہ will be a different America within very short period.
اچھا نہیں، سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو پھر دوسری طرف یہ بھی بات ہے کہ جو ہیلتھ کیئر بل وہ لانا چاہتے تھے وہ ناکام ہو گیا، ٹیکس ریفارمس کے بارے میں ابھی تک ان کا کوئی مسودہ پیش نہیں ہوا، انٹرنل پالیٹکس میں اب خود پارٹی میں بڑی پھوٹ پڑی ہوئی ہے، ان چیزوں کو آپ کس کھاتے میں ڈالیں گے؟
یہ اس کھاتے میں ڈالوں گا کہ آپ اگر امریکن آپ اگر ریپبلکن پارٹی کی ہسٹری پڑھیں تو دس از ناٹ نیو. ہماری پارٹی میں کئی لوگ جن کو ہم کہتے ہیں کہ بارڈر لائن ریپبلکن، کئی ہم کہتے ہیں ان کو لبرل امریکن ریپبلکن، कुछ नाम डिफरेंट दिए जाते हैं। डेमोक्रेट हर चीज पे इकट्ठे होके अटैक करते हैं सोशलिज्म, क्योंकि वो उनके अपने डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, उनके पीछे स्पेशल इंटरेस्ट होता है। रिपब्लिकन अभी हिस्ट्री में देखें तो कभी भी इकट्ठे नहीं हुए, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी इज इन मेजोरिटी इन द कांग्रेस, इन द सेनेट और इन द व्हाइट हाउस। ये कोई नई बात नहीं है पार्टी में, मुझे पता है इस चीजों का, सारी दुनिया को पता पार्टी पूरे तरीके से साथ नहीं है। आप बल्कि जज गोरसेज के पीछे भी पूरी पार्टी साथ नहीं थी, लेकिन अल्टीमेटली कंजर्वेटिज्म इज स्ट्रॉन्ग, पीपल वैल्यू स्ट्रॉन्ग, और देख लीजिएगा इन द फ्यूचर दे विल कम। अब इस अटैक की वजह से कई रिपब्लिकन साथ आ रहे हैं कंजर्वेटिव साइड से, ट्यूजडे रिपब्लिकन और जो दूसरे थे फ्रीडम काकस, सारे पीछे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग होंगे। देखिए पूरा सिस्टम कोलैप्स हुआ है
जी।
उसके रिएक्शन होगा अब आहिस्ता आहिस्ता, रिपब्लिकन पार्टी को भी पता नहीं है कि गवर्न किस तरह करना है, तो इतने शॉर्ट पीरियड टाइम में सारी चीजें नहीं होनी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद इन अ ईयर और ईयर एंड हाफ यू विल सी मेजोरिटी ऑफ रिपब्लिकन दे विल बी ऑन बोर्ड और अमेरिका विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स।
अच्छा, अब हम थोड़ा सा गुफ्तगु करेंगे, ये जो इस वक्त सूरत हाल है आप क्या समझते हैं कि जो मैसेज गया है इससे रशियंस को वहां पर अपने मफादात के ऊपर कोई कंप्रोमाइज करने की तरगीब मिलेगी मिडिल ईस्ट में?
रशिया अभी आज मेरा आज सुबह के हवाले से सोच के हवाले से रशिया का कैरियर उस एरिया में आना, रशिया अभी टेस्ट कर रहा है क्योंकि पिछले 8 सालों में उन्हें पता था कि ओबामा इज अ वीक प्रेसिडेंट, हिज प्रायोरिटी इज नॉट द फॉरेन पॉलिसी, हिज प्रायोरिटी इज अ डिफरेंट लिबरल एजेंडा, ट्रांसजेंडर रेस्ट रूम्स और हिज प्रायोरिटी इज टू लीगलाइजिंग वीड इन द एवरी स्टेट, तो उनको पता था और खुले हाथ से करते रहे हैं जो कुछ करना चाहिए था जो चाहते थे।
अच्छा,
लेकिन जो मैसेज गया है ये अभी दे आर टेस्टिंग द वाटर, उनका शिप कैरियर एक आ रहा है मेडिटेरेनियन में आज, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इज अ डूअर, ही इज अ ट्रू लीडर, ही इज नॉट अ टिपिकल एंड ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन, ये ही इज नॉट जस्ट केम हियर एज अ पार्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल करेक्टनेस, ही इज डिटरमिंड टू फिक्स अमेरिका और अमेरिका विल बी स्ट्रॉन्गर अगेन। आपने देख लिया पिछले 100 दिन की परफॉर्मेंस देखें आप, तो ओबामा साहब की 8 साल की परफॉर्मेंस वीक नजर आती है।
अच्छा, एक आखिरी सवाल इस सिलसिले में आपसे मेरा और है जिसके बाद मैं आपसे चाहूंगा, वो सवाल ये है कि एक ऐसा प्रेसिडेंट जो अपनी पूरी कैंपेन के दौरान रशिया अमेरिका के सीरिया में मुलव्वस होने की मुखालफत करते रहे, हर चंद को उन्होंने शाम में पहले होने वाले केमिकल अटैक के भी बच्चों की भी तस्वीरें देखी थी, बड़ों की भी तस्वीरें देखी थी, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन ये जो तब्दीली आई है, क्या आप ये समझते हैं कि ये उनकी कुछ जो अंदरूनी सियासत है उससे बचने के लिए है, उसको ओवर शेडो करने के लिए है, या ये कि ये रियल हकीकतन कोई ऐसी बात थी कि जो वो वाकई करना चाहते थे?
देखिए इसमें दो चीजें बताऊंगा, सियासत में सबसे पहले तो कोई चीज हरफे आखिर नहीं होती, नंबर वन। दूसरा उसमें ये बताऊंगा कि इससे पहले बशारुल असद ने आज तक केमिकल अटैक नहीं किया, दो नंबर थी, और नंबर तीन उसमें ये था कि ये सारी चीजों के मुद्रातक उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है सवाए लिबरल मीडिया के, क्योंकि सिस्टम कोलैप्स हुआ है, सोशलिज्म जो स्टेरॉइड पे ग्रो कर रहा था, बच्चों को गलत वादे किए गए थे वो सड़कों पे निकल रहे हैं या सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, अदरवाइज देर इज नो प्रॉब्लम। हाँ, उसमें एक ये प्रॉब्लम उनको इंटरनल ये जरूर आ रहा है कि ब्यूरोक्रेसी एक शेडो गवर्नमेंट चला रही है, ओबामा अपॉइंटेड लोग अभी तक वॉशिंगटन डीसी में बैठे हैं और उनको अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है, अदरवाइज देर इज नो प्रॉब्लम। हाँ, अमेरिका देखें, उनकी जब कैबिनेट में 3 आर्मी रिटायर्ड जनरल थे तो उन्होंने फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट करना था, पेंटागन ने स्ट्रांग होना था, अमेरिकन आर्मी ने स्ट्रांग होना था, तो ये सारे इन सारे तनाजर में जब चीजें देखते हैं तो दिस इज अ फर्स्ट स्टेप। उसके बाद अफगानिस्तान में भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट किया जाएगा, उसके बाद कई चीजें सामने आ रही है, चाइना को देख लें, चाइना का प्रेसिडेंट आया पता, मेरे ख्याल में इससे बेहतर विजिट हो गए नहीं किसी चाइनीज प्रेसिडेंट का, जो प्रामिसेज करके गए आज, बल्कि द मोस्ट लिबरल न्यूज पेपर जो वॉशिंगटन पोस्ट और दूसरे भी ये कह रहे हैं कि इट वॉज अ राइट टाइमिंग, और उन्होंने जो वादे किए हैं ट्रेड में और दूसरा डिफेंस में जो अपने वो प्रॉमिसेस करके गए, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन डिग्निटरी विजिट था। लेकिन ये इसमें कि ये जिस तरह दूसरी साइड से कहना शुरू कर देते हैं कि शायद रशियन इन्वेस्टिगेशन को डिरेल करने के लिए, तो जो दूसरी साइड पे करने के लिए ये किया गया, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है।
अच्छा।
देखिए अब उनका मैंडेट है टू मेक द आर्मी स्ट्रॉन्ग, और तीसरा सबसे बड़ी बात ये मैं बताऊंगा कि रेगन की बुक खोल के बैठे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, जिनमें हमेशा कहा जाता है पीस थ्रू द स्ट्रेंथ,
नॉट
बाय द वीकनेस.
अच्छा,
तो ये पीस हम लाएंगे स्ट्रेंथ के थ्रू, स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी, स्ट्रॉन्गर पेंटागन.
अच्छा, आप मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में रूस और अमेरिका के दरमियान कोई इनके कोलिजन कोर्स पे देखते हैं, किसी कोल्ड वॉर का आगाज देखते हैं?
देखिए, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि पुतिन जो है पिछले, क्योंकि केजीबी से आए हैं, उनका बैकग्राउंड है, और पिछले मुसलसल 8 साल ओबामा साहब को टेस्ट करते रहे हैं और वो आदि हो चुके हैं वीक फॉर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के. ही इज जस्ट टेस्टिंग द वाटर. रशिया कैन नॉट अफोर्ड अ थर्ड वॉर और एनी कॉन्फ्लिक्ट विद यूएस. उनकी इकोनॉमी बिल्कुल फैब्रिकेटेड है और ही इज और पुतिन साहब इज नॉट पॉपुलर इन रशिया एट इट ऑल. उनको अपने कई मिसाइल चल रहे हैं वहां पे. They cannot afford this kind of a thing or blunder. He is just testing the water. Ke either he is another Obama or what the establishment does. Isse zyada kuch nahi hoga. Aap dekhenge ki saal ke andar andar, inshallah taala, Middle East ke halaat behtar honge. Russia negotiate, Syria negotiation table pe aayega. Ya Bashar al-Assad will be outed by the and the election honge Russia mein. Aur Syria mein aur halaat behtri ki taraf jayenge.
Bahut shukriya Sajid Tahir sahab aapka. اور سامعین, اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع جانب. ہمارے ساتھ اس وقت تو موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر جناب مسعود عبدالی صاحب. مسعود عبدالی صاحب, آپ سے جو میرا سوال ہے, آپ جیسا جانتے ہیں کہ گزشتہ 2 روز سے چین کے صدر امریکہ میں موجود ہیں اور فلوریڈا میں ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں صدر ٹرمپ صاحب کے ساتھ. اس وقت تو چین کے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ شمالی کوریا کے نیوکلیئر ایمبیشنس کا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ اس لیے کہ یہ بات تو بالکل کہی جا رہی ہے, خود صدر ٹرمپ نے یہ بات کہی ہے کہ صدر شی کے ساتھ تو بات چیت بہت اچھی رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی شمالی کوریا کے مسئلے کے حل کی جانب پیش رفت ہو سکتی ہے؟
شکریہ جعفر صاحب. دیکھیے, شمالی کوریا کا جو معاملہ ہے, اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں ان کی جو ترجیحات ہیں چین کی, اس کو دیکھنا ہوگا. گزشتہ 20 سال سے, تقریباً 20 سے 25 سال سے آپ دیکھیں کہ چین جو ہے اس کا سارا زور اقتصادی استحکام کی طرف ہے اور وہ عسکری مہم جوئی سے عام طور سے گریز کر رہا ہے. یعنی جو اس کا معاملہ ون چائنا کا ہوتا ہے, اس میں بھی بڑا اسٹرانگ نہیں ہے وہ تائیوان کے خلاف بھی کوئی کاروائی نہیں کر رہا. اب شمالی کوریا کا معاملہ یہ ہے کہ شمالی, اور میں ایک اور بات کروں کہ میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ اہم موضوع اس گفتگو کا جو تھا وہ شمالی کوریا تھا. میرا خیال ہے تجارت میں عدم توازن جو ہے چین اور امریکہ کا, یہ ایک بنیادی موضوع تھا, اس لیے کہ یہ ٹرمپ صاحب کا وعدہ بھی تھا. تو اس زمن میں اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں شمالی کوریا کا سب سے بڑا پارٹنر ہے چین, جس کا کاروبار $8 بلین کا ہے چین اور شمالی کوریا کے درمیان. اس کے علاوہ شمالی کوریا وہیں پر ہے, یعنی اس کا پڑوسی ہے. مثلا امریکہ کے کوئی اگر مہم جوئی امریکہ کرتا ہے تو امریکہ ٹاماہاک میزائل یوز کر لے گا اور بمباری کر دے گا. یعنی چین کا معاملہ ہے کہ اسے جو زمینی جنگ لڑنی پڑے گی اگر وہ گوشمالی کرنا چاہتا ہے وہ. تو چین کا جو اب تک صورتحال نظر آئی, ہر معاملے کے اندر, وہ پاکستان کا بڑا اچھا دوست ہے لیکن وہ پاکستان کے لیے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہندوستان سے. وہ عام طور سے مذاکرات کی بات بیچ میں نکالتا ہے. تو وہ خود شمالی کوریا سے وہ تصادم نہیں چاہے گا. یہ ضرور ہے کہ اس زمن میں ایک بڑی جو ایک افواہ ہے غالباً یہ کہ جب وہاں پر انہوں نے حملے کی خبر سنی شام میں, تو جو جنگ صاحب ہیں, جو کوریا کے صدر صاحب شمالی کوریا کے, وہ محفوظ مقام پہ چلے گئے اور ان کو یہ ڈر تھا, بہت سخت افواہ اڑی ہوئی تھی کہ شاید جو ہے وہ شمالی کوریا میں بھی امریکہ حملہ کرے. اس لیے کہ اس قسم کی بات یہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ اب ہر بات چیت کے وقت ختم ہو گیا اور ہم جو ہے اگر
ایکشن لیں گے,
نہ بھی آیا تو ہم اکیلے کاروائی کریں گے.
اچھا,
تو میں نہیں سمجھتا کہ شمالی کوریا کے مسئلے کے اوپر اقوام متحدہ میں مدد اور سفارتی دباؤ کے علاوہ چین جو ہے عسکری سطح پر, عملی سطح پر کوئی قدم اٹھائے.
اچھا, ایک جو آخری بات اس حوالے سے آپ نے بات کی, اور ظاہر ہے کہ وہ ون آف دی جو امپورٹنٹ ٹاپکس تھے, ان میں شمالی کوریا کے علاوہ چین کے ساتھ تجارت اور ساؤتھ چائنا سی کے مسائل تھے, اس پہ آپ سمجھتے ہیں کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟
دیکھیں, تجارت کے مسئلے پہ جو پیش رفت کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیپینڈنس میں ہے امریکہ چین کے اوپر. اور ایک اور مسئلہ ہے کہ معاملہ صرف وفاقی سطح پر نہیں بلکہ صوبائی ریاستوں میں بھی ہے. 50 میں سے 44 ریاستیں ایسی ہیں جو چین سے جو کاروبار کرتی ہیں اس کا حجم $2 بلین سے زیادہ ہے. مثال میں آپ کو دو مثالیں دوں گا. ایک ٹینیسی ہے, بہت چھوٹی سی ریاست ہے, इसका जो हजम है कारोबार का चीन के साथ वो $273 बिलियन है, जो उनकी जीडीपी जो है रियासती जीडीपी उसके 8.6% के बराबर है। इसी तरह एक और बड़ी दिलचस्प खबर आपने सुनी होगी कि जब चीनी वज़ीर आज़म यहाँ से चीनी सदर साहब यहाँ से वापस जा रहे थे तो ईंधन लेने के लिए उनका जहाज अलास्के में एनकरेज पे रुका। जब वो हालांकि वो इसमें मुलाकात शामिल नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद बिल वॉकर साहब जो गवर्नर हैं अलास्का के, वो वहाँ तशरीफ लाए और उन्होंने खसूसी दावत दी और वो नीचे आए चीनी सदर साहब, और उसके बाद ये लोग जो है इन्होंने कोई 2 घंटा मुज़ाकरात किए और वो उनको लेकर के जो कुक इनलैंड कट का मशहूर बीच है उसके भी लेकर गए और उन्होंने बर्फोश पहाड़ियां दिखाई और उनसे ये कहा कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। और फिर एक लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, जब किसी ने कहा गवर्नर वॉकर से कि ये प्रोग्राम में तो शामिल नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मैं एक अजीम लीडर से मुलाकात के मौके को जाया नहीं करना चाहता था
जी।
तो उसके बाद उन्होंने, और आपको मिसाल दूं कि अलास्का जो है सिर्फ अलास्का की रियासत $1.2 बिलियन की मछली एक्सपोर्ट करती है चीन को हर साल। अब वो चाह रहे हैं कि अब एक और जो बिल्कुल मैं चूंकि वक्त कम है तो मैं बताऊं कि एक अहम जो पेशा मुझे नजर आ रही है वो ये है कि अमेरिका को बहुत बड़ा जो मसला है इस वक्त वो कोयले की सनत, उनकी कोयले की सनत बहुत बुरे हाल में है जिसमें हर 20% के करीब कमी हो रही है, और डोनाल्ड ट्रंप ने आपने देखा होगा वादा किया था कोल माइनर्स से कि मैं तुम्हें कारोबार दोबारा दिलाऊंगा, और इस सिलसिले में जो रियासत है वायोमिंग है, मोंटाना, इलिनॉय, पेंसिल्वेनिया और ओहायो, खासतौर से वेस्ट वर्जीनिया, इसके अंदर अगर कोयला की सनत जो है दोबारा शुरू हो जाए तो फर्क पड़ रहा है। कहा यह जाता है कि चीन के अंदर वजीर आजम सदर साहब जो है वो कोयले लेने पर राजी हैं, उसकी वजह है कि चीन में अभी भी बहुत सारे जो पावर प्लांट हैं वो कोयले पे चलते हैं और चीनी कोयला जो है वो क्वालिटी में खराब है और उसमें सल्फर भी ज्यादा है, जबकि अमेरिका का कोयला बहुत बेहतर है। तो ये बहुत मुमकिन है। और दूसरी बात, अमेरिका में कोयले की पैदावार में कमी इसलिए भी हो रही है कि यहाँ के ज्यादातर पावर प्लांट जो है पेट्रोल फ्यूल पर है, तो और चूंकि माहौलियाती मामला यहाँ बड़े सख्त हैं, माहौल के साथ बड़ा ख्याल है, जो तारो साहब पहले 4 साल के दौरान इन्होंने सदर ओबामा ने बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाई हैं, तो यहाँ पर कोयला सरप्लस में है, तो बहुत मुमकिन है कि वो यानी ये, और चूंकि चीनियों की खास आदत यह है कि वो विन विन डील करते हैं आमतौर से, और वो इनकार भी करते हैं तो दरवाजा खुला रखते हैं मुस्तकबिल में मुलाकात का। तो जो खबर है वो ये कि जो मेरा ख्याल है, जो मेरा तजिया है कि शायद कोयले की खरीदारी के ऊपर मामला हो जाएगा चीन से, जो बहुत बड़ी कामयाबी होगी सियासी तौर पर भी सदर ट्रंप की जाती तौर पर, नहीं क्योंकि उन्होंने वादा किया है, यानी जो माली
वो डिलीवर किया उन्होंने जी,
बहुत बहुत बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा एक और चीज जो हो रही है वो है खाम तेल। आपको पता है कि अमेरिका में खाम तेल की जो पैदावार है वो इनकी जरूरत से ज्यादा हो गई है, और अब अमेरिका की जो तेल कंपनी है वो चाहती है कि अपना तेल एक्सपोर्ट करें। चीन बहुत बड़ा
कंज्यूमर है उसका जी,
और तेल की कीमत भी, तेल की यहाँ लागत भी कम हो रही है, तो शायद ये भी एक पहलू है कि उनके शायद खाम तेल और कोयला जो है वो चीन को एक्सपोर्ट किया जाए, इस तरह जो है इनका जो तवाजन है
बेहतर हो जाएगा जी,
वो बेहतर हो जाएगा। और इससे सबसे बड़ी बात ये कि सदर ट्रंप का बहुत बड़ा इंतखाबी वादा पूरा हो जाएगा।
बहुत शुक्रिया मसूद अब्दाली साहब आपका। और सामिन, अब हम चलते हैं अपने अगले मौजू की जानिब। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर डॉक्टर तैयब महमूद साहब मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक सिएटल यूनिवर्सिटी के शोबे कानून से है, वहाँ के सेंटर के डायरेक्टर हैं ये लॉ से मुतालिक। डॉक्टर साहब, जो इस वक्त मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ वो थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड के सबब आप ज़्यादा बेहतर उसका जवाब दे सकते हैं, कि ये कल जो सेनेट ने न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल करके नील गोरसेस साहब को, जो कि सदर ट्रंप के नॉमिनेट थे सुप्रीम कोर्ट के लिए, मुंतखब किया है, और उसके लिए मुख्तलिफ आ रहे हैं, ज़्यादातर तजयकार ये कह रहे हैं कि अमरीकी सेनेट की और अमरीकी कानून साजी की तारीख का ये एक बड़ा मुनफरद सवाक़िया है और इससे सेनेट के वर्किंग सिस्टम फ्यूचर के लिए बदल जाएगा। क्या मतलब है इसका, ज़रा समझाए।
ज़रूर, ये जो फैसला हुआ है उस पर तो शायद बाद में आएंगे, जो बजात खुद अहम है, लेकिन ये बात पहले कर लें कि ये क्या तब्दीली आई है। तो सेनेट में जैसे लोगों को शायद इल्म है 100 मेंबर होते हैं, तो आम लेजिस्लेशन के लिए तो 51% की जरूरत होती है, लेकिन ये एक ट्रेडिशन रही है सेनेट में कि कोई भी मेंबर जो है वो फिलिबस्टर कर सकता है, फिलिबस्टर का मतलब ये है कि आपके बोलने पे तो कोई पाबंदी है नहीं, तो कोई अगर आपको बिल रोकना हो, कोई इकदाम रोकना हो, तो आप जब आप जस्ट बोलते चले जाइए। तारीख में ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने तारीख की कोई किताब 600 सफ़े की पकड़ ली और उसको पढ़ना शुरू कर दिया, तो मतलब ये होता है कि उससे प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा
और वक्त ज़ाया होगा,
बात आगे नहीं बढ़ेगी। और ट्रेडिशन ये रही कि फिलिबस्टर को बंद करने के लिए या तोड़ने के लिए जैसे कहा जाता है 60 वोटों की जरूरत होती है। तो मकसद उसका ये था कि भाई जो कोई मेजॉरिटी में है, हल्की फुल्की मेजॉरिटी है पार्टी, वो मजबूर रहे कि भाई दूसरों के साथ मिल के आगे चला जाए। तो इस वजह से तारीखी तौर पे सेनेट जो है काफी जरा, जिसे यहाँ की जुबान में कहा जाता है कि जरा पार्टिजन इदारा समझा गया। तो कल ये हुआ है कि उन्होंने ये जो फिलिबस्टर किया जा रहा था डेमोक्रेट कई मेंबरान की तरफ से, जो गोरसच साहब की नॉमिनेशन थी, तो उस फिलिबस्टर को तोड़ने के लिए उन्होंने जो प्रोसीजर ये 60 वोटों की जरूरत का था फिलिबस्टर को तोड़ने के लिए, उसको खत्म कर दिया और आम मेजोरिटी से फिलिबस्टर को तोड़ लिया और इस तरह जो है 54-45 से उनकी नॉमिनेशन हो गई। अब जो आपके सवाल का आखिरी हिस्सा था, जी हाँ, मैं समझता हूँ कि इसके काफी दूरस नतायज होंगे। इसका मतलब ये है कि जो भी अक्सरियती पार्टी हो उसको ना सिर्फ लोअर हाउस में बल्कि सेनेट में भी ज्यादा अपनी मर्जी की चीजें करने, अपनी मर्जी के जो, क्योंकि यहाँ पे कानून बनाने के अलावा सेनेट के पास ये भी इख्तियार होता है कि वो कई किस्म की जो तकर्रियां हैं, चाहे वो काबीना की हो, सफीरों की हो, कई आला अहदेदारान की हो और खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, उसको अप्रूव करना होता है। तो उस ये हो जाएगा कि वो जो जहाँ कहा जाता है कि बहुत अहम सतून यहाँ के सिस्टम का सेपरेशन ऑफ पावर है कि वही ताकत मुख्तलिफ जगह पे रहे, तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये कल को दूसरी पार्टियां, क्योंकि इलेक्शन तो बदलते, सेनेट की हैत तो बदलती रहेगी, तो ये जो हुआ है इसके काफी दूरदराज असरात होंगे और शायद किसी वक्त उन्हें वापस जो पुराना उसूल है उसकी तरफ जाना पड़े,
यानी न्यूक्लियर ऑप्शन जो कहलाता है उसको खत्म करना पड़े।
जी हाँ, जी हाँ।
एक आखिरी बात तो डॉक्टर साहब ये और बताइए मुझे कि जज गोरसच की का जो अपॉइंटमेंट है उससे सुप्रीम कोर्ट की जो हयात है या जो उसका जो मेकअप है वो किस तरह मुतासर होगा?
बहुत बहुत मुतासर होगा जी। इस वक्त हालत ये है क्योंकि 8 ही जज हैं, वो तकरीबन 4-4 की तफरीक हुई है लिबरल जजेस और कंसर्वेटिव जजेस के दरमियान। तो जब से इंतकाल हुआ था जस्टिस क्लिया का पिछले साल फरवरी में, तब से ये 4-4 की चल रही है तफरीक। इस दौरान याद रहे कि उस वक्त सदर ओबामा थे, उन्होंने जज गार्लैंड को नॉमिनेट किया था लेकिन उनकी नॉमिनेशन आगे ना जा सकी, रिपब्लिकन ने काफी उस पर रोड़े अटकाए। बहर कैफ, तो आपकी सवाल की तरफ जाते हैं, गोरसच साहब की जो तारीख रही है, जुडिशियल तारीख वगैरह, ये भी इम्कान यही है कि काफी जोर से ये भी एंथनी स्कलिया की तरह काफी कंसर्वेटिव जुडिशियल मिजाज के साथ आ रहे हैं, तो वो पलड़ा जो है वो राइट विंग की तरफ, कंजर्वेटिविज्म की तरफ पलटेगा। और दूसरा हम ये है कि इनकी अभी तो 50 साल भी इनकी उम्र नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए कोई उम्र की पाबंदी नहीं होती, इस वक्त भी 3 जज 80 साल से ऊपर हैं, कोर्ट पे हैं, तो ये कहना तो ना सिर्फ वो फौरी तौर पे जो बैलेंस है सुप्रीम कोर्ट में उसको टिल्ट करेंगे कंसर्वेटिव की तरफ, बल्कि वो तकरीबन 30-35 साल इस कोर्ट पे शायद रहेंगे, तो ये बहुत दूर असर, क्योंकि यहाँ जैसे आपको इल्म है सदर आते जाते रहते हैं, कांग्रेस बदलती रहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ایک تو طاقت بہت ہے, یہ بھی ہمارے سامعین کو سمجھنے کی ضرورت ہے, سسٹم میں جسے جوڈیشل ریویو کہا جاتا ہے, یعنی کہ کوئی بھی لیجسلیٹر کانگریس کی طرف سے قانون جو بنتے ہیں یا پریزیڈنسی کی طرف سے جو اقدامات لیے جاتے ہیں ان میں کسی کو بھی کورٹ ریویو کر سکتی ہے اور ریجیکٹ کر سکتی ہے اگر کورٹ کا خیال ہو کہ وہ آئین کے دائرے میں نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی طاقت ہے اور امریکہ کی تاریخ میں سپریم کورٹ نے ہمیشہ ہر دور میں مختلف طرح بہت بہت اہم سوالوں پہ اپنا وزن ڈالا ہے. تو آنے والا جو دہائیاں ہیں یہ تو مہینوں اور سالوں کی نہیں بلکہ دہائیوں کا معاملہ ہے, گورسچ صاحب کی اپوائنٹمنٹ کے بہت دور اثرات پڑیں گے, میں سمجھتا ہوں کم از کم ایک جنریشن کہہ لیجئے اس تک یہ اثر پڑے گا.
بہت شکریہ ڈاکٹر طیب محمود صاحب آپ کا. اور سامعین اب ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر ہم اگلے موضوعات کی جانب جائیں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
ویلکم بیک سامعین, ہم اب گفتگو کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر محترمہ نعیمہ کشور خان صاحبہ ہیں. ہم گفتگو کریں گے ایک بل کے حوالے سے جس کے بارے میں جو بچوں کے ساتھ تو جنسی زیادتیوں کے مرتکبین کے لیے زیادہ سزاؤں کا متقاضی تھا, اس بل کو مسترد کر دیا گیا ہے. اس سب کمیٹی کی سربراہ تھیں محترمہ نعیمہ کشور صاحبہ, ان سے گفتگو کریں گے. میں چاہتا ہوں ہمارے ساتھی افضل رحمان, ہمارے ساتھی محمد جلیل کی ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے وہ سن لیتے ہیں, اس رپورٹ کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے نعیمہ کشور صاحبہ سے.
بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم کارکن اور معاشرے کے دیگر حلقوں کی طرف سے پاکستان میں بچوں کے جنسی استحصال کے بڑھتے ہوئے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایسے واقعات میں ملوث افراد کو مزید سخت سزا دینے کے لیے قوانین میں مناسب ترامیم کے مطالبات سامنے آتے رہتے ہیں. تاہم اس سلسلے میں حال ہی میں پاکستان کی قومی اسمبلی کی ایک ذیلی کمیٹی میں بچوں کے خلاف جنسی جرائم کے لیے سزاؤں کو سخت کرنے کے مجوزہ بل کو مسترد کر دیا گیا. یہ بل حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی مسرت احمد زیب نے داخلہ امور کی ایک کمیٹی میں پیش کرتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ بچوں کے جنسی استحصال اور جنسی زیادتی کے جرائم میں دی جانے والی سزائیں ناکافی ہیں جنہیں مزید سخت کرنے کی ضرورت.
یہ بتائیے, آپ نے یہ رپورٹ سنی کہ محترمہ نعیمہ کشور صاحبہ, کہ اس کو مسترد کرنے کا سبب کیا تھا؟ بنیادی طور پر ظاہر ہے کہ یہ تو ایک مطالبہ ہے کہ سزائیں اور سخت کی جائیں تاکہ لوگ ڈسکریج ہوں یہ زیادتیاں کرنے سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ کہ آپ نے ایک صحیح وہ کرنے کے لیے مجھے میرا موقف بھی لینے کو مناسب سمجھا. اصل میں یہ بالکل میں اس سے ایگری کرتی ہوں کہ اس قسم کی چیزیں معاشرے میں جنم لے رہی تھی اور بہت سارے کیسز بھی رپورٹ ہو رہے تھے, لیکن پچھلے ٹین اوور میں, اسمبلی کے پچھلے ٹین اوور میں سینٹ سے یہ بل پاس ہو گیا تھا, لیکن چونکہ قومی اسمبلی سے پاس نہیں ہوا تھا تو اس وجہ سے وہ کوئی قانون نہ بن سکا. پھر جب یہ اسمبلی آئے اور یہ کیسز دوبارہ شروع ہوئے تو ہماری تمام جماعتوں کی ایک کمیٹی اس پہ بنائی گئی کہ پھر اس قانون سازی کی ضرورت ہے. تو اس وقت ہم نے ریپ کے لیے ابھی جو پچھلا 2016 میں جو ہمارا پچھلا گزرا ہوا جوائنٹ سیشن ہے اس میں پھر ہم نے وہ قانون پاس کیا, اور اس قانون کے تحت ریپ کے کیسز وہ جو سینٹ سے پاس ہوا تھا وہ تو صرف یہ تھا کہ بچیوں کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن اب چونکہ یہ چیز بڑھ چکی ہے, یہ چھوٹے لڑکوں کے ساتھ, لڑکیوں کے ساتھ, ایون کے ٹرانسجینڈر کے ساتھ بھی اس قسم کے کیسز ہو رہے تھے, تو پھر یہ جمعیت علماء اسلام نے اس میں یہ امینڈمنٹ کی کہ اس میں تمام کو شامل کیا جائے, اس کو ایز اے پرسن اس کو یوز کر کے تمام پہ لاگو کیا جائے. تو اس میں چونکہ اب ہم نے جو ریپ کے کیسز ہے کمٹ ہوتے ہیں اس کے لیے سزائے موت یا عمر قید کی ہے, اور اگر اس قسم کی کوئی فلم بنائے اور اس پہ کوئی بلیک میلنگ کرے تو اس کے لیے ہے کہ کم سے کم 5 سال اور زیادہ سے زیادہ 7 سال سزا ہوگی, جس بل کی آپ ذکر کر رہے ہیں چونکہ یہ اس سے پہلے اسمبلی میں جمع کیا گیا تھا اور یہ چونکہ پرائیویٹ ممبر بل کا ایک پروسیس ہوتا ہے اس میں بہت ٹائم لگتا ہے, تو اب جب یہ اسمبلی میں آیا تو آلریڈی وہ قانون ہم بنا چکے تھے, اس وجہ سے ہم نے اس کو مسترد کر دیا.
اچھا تو یہ جو مطلب تجویز پیش کی تھی پی ٹی آئی کے کسی رکن نے, اس میں کیا خرابی تھی؟
ایک تو میں آپ کو بتا دوں وہ پی ٹی آئی کی رکن اب نہیں رہی, وہ پی ٹی آئی اس کو نکال چکی ہے, کچھ قانونی تقاضے پورے نہیں ہو رہے تو اس وجہ سے وہ ان کی رکن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ وہ بل ابھی 2016 کے جوائنٹ سیشن سے پاس ہو چکا ہے, یہی بل کہ ریپ کے جو کیسز کرے, ریپ کا اگر کوئی بندہ کرے تو اس کو سزائے موت دی جائے یا عمر قید کی سزا, تو وہ آلریڈی ہم بنا چکے ہیں پی پی سی میں, وہ ترمیم ہم کر چکے, پھر اس کی تو ضرورت نہیں, پھر ہم دوبارہ اس کو کیوں کریں.
جی اچھا, دوسرے مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ایک بات ہمیشہ یہ کہی جاتی ہے کہ پاکستان میں قانون تو بن جاتے ہیں لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہو پاتا, جس کے سبب وہ جو ملزمان ہوتے ہیں یا ان حرکتوں کو ارتکاب کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے بجائے حوصلہ شکنی ہونے کے, اس کے لیے آپ کی کمیٹی نے کوئی ریکمنڈیشنز کیے ہیں کہ کس طرح سے اور کس انداز میں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے؟
ہم نے ابھی جو اس کمیٹی میں ریکمنڈیشن کی ہے, ہم نے اس میں یہ کیا ہے کہ اس کو اے ٹی سی کورٹ میں بھیج دیا جائے, انتظامی دہشت گردی کے جو کورٹ ہے یہ کیسز ان میں بھیج دیا جائے, کیونکہ اب تو سزائے موت سے یا عمر قید سے کوئی بڑی سزا ہے ہی نہیں کہ ہم اس کو تجویز کریں. لیکن اس سے بھی میں آپ کو ایگری کروں گی کہ قانون تو ہے, امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی, تو امپلیمنٹیشن کرنا تو حکومتوں کا کام ہے, ریاستی اداروں کا کام ہے اور ہمارے معاشرے کا بھی اس میں کام ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی بھی اس طرح تربیت کریں کہ اس قسم کے کیسز نہ ہو. لیکن یہ چیزیں ہیں, اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے, جس طرح مرڈر کا قانون ہے لیکن مرڈر ہو رہے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہمارا کام چونکہ قانون سازی تو آلریڈی ہم اس قانون کو کر چکے ہیں تو پھر اس کی ضرورت نہیں تھی, اس وجہ سے ہماری کمیٹی نے اب اس میں ریکمنڈیشن بھیجی ہے کہ, اور وہ ہمارے کمیٹی کے جو ممبران تھے ان کی طرف سے تھی کہ یہ کیسز اے ٹی سی کورٹ میں بھیجے جائے.
اچھا جو انسداد دہشت گردی کے کورٹس ہیں, کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ عام عدالتوں کے نسبت زیادہ بہتر انداز میں کام کرتے ہیں یا یہ کہ زیادہ بہتر ان کے یہاں امپلیمنٹیشن ہوتا ہے؟
ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں ذرا تیزی سے کام ہوگا اور اس کی امپلیمنٹیشن ذرا بھی, اور کم از کم ایک معاشرے پہ ایک وہ اس کا ڈر ہوگا کہ اس قسم کے اگر ہم غلط اقدامات, غلط قسم کی حرکات کریں گے تو ہمارے پاس اس قسم کے وہ ہم پہ کیسز چلیں گے اور ایس ٹی سی میں چلیں گے, تو اس سے کوئی تھوڑا اور بھی ان میں وہ ڈسکرج ہوں گے وہ لوگ, تو اس وجہ سے ہم نے کہا ہے. اور اگر کچھ کو سزائیں مل گئی تو انشاءاللہ دوسرے بھی عبرت سے لیں گے, تو اس وجہ سے ہم نے اس کو تجویز کیا ہے کہ ایس ٹی سی کورٹ میں بھیجے تاکہ تھوڑے اس پہ ڈیلے بھی زیادہ نہ ہو اور کیسز کا فیصلہ بھی جلدی ہو جائے.
اچھا ایک بات مجھے یہ اور بتائیے کہ خواتین کے سلسلے میں بھی عام طور پہ شکایتیں کی جاتی ہیں کہ ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں, ظاہر ہے کہ آپ کی کمیٹی اس سلسلے میں بھی کام کر رہی ہے اور آپ نے کمبائن کیا ہے ساری چیزوں کو, تو خواتین کے لیے کیا ایکسٹرا پروٹیکشن یا ایکسٹرا میجرز آپ نے لیے ہیں؟
خواتین کے لیے ہم نے یہ لیا ہے کہ اس کی جو فزیکل رپورٹ ہے وہ ایک خاتون ڈاکٹر سے آپ کرے, دوسرا جب وہ اس سے بیان لے تو پولیس کا بھی اس میں, اگر خواتین پولیس افسر اویلیبل ہو تو وہ ہونی چاہیے, اسی طرح اس کے جو گھر کی کوئی خاتون ہو اگر ہو تو گھر کا فرد اس کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اگر وہ اس ادھر بیان دینے کے لیے جائے, اور اس کو جو پروٹیکشن ہاؤسز ہے اس میں اس کو رکھنے کے لیے بھی اس کو آسانیاں دی جائے, ہاسپٹل میں بھی اس کو ڈاکٹر جلدی اویلیبل ہو, بلکہ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹل بھی بین ہو, اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اس کی رپورٹ لے کیونکہ اس کے وہ جو ایویڈنس ہے وہ ضائع نہ ہو جائے, تو پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہے وہ اس کو میڈیکل جو ریلیف ہے وہ بھی فوری دے, تو اس قسم کی چیزیں جو اس وقت مجھے یاد ہے ہم نے لیے, کیونکہ وہ بل جو ہم ریپ کا ہم نے پاس کیا اس پہ ہمارے جماعت کا جے یو آئی کا بھی ریپ کا ایک بل تھا, مسلم لیگ نون کا بھی ایک بل تھا, یہ تمام بل کو ہم نے یکجا کر کے ایک بل بنایا, اور اس کمیٹی کی میں بھی ممبر تھی جب وہ بل ہم بنا رہے تھے, تو وہ تمام جماعتوں کی کنسنسس سے وہ بل ہم نے لائے تھے اور وہ کنسنسس سے پاس ہوا تھا.
بہت شکریہ آپ کا نعیمہ کشور صاحبہ, اور ہمارے ساتھ اس وقت حکومت پنجاب کے ترجمان ملک احمد خان صاحب ہیں. جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا ہے کہ پنجاب میں دہشت گردوں کے خلاف بڑی کارروائی ہوئی ہے اور ان سے زیادہ دہشت گردی کے ترجمان کے مطابق جمعہ اور ہفتے کی شب اس محکمے کی کارروائی میں 10 مشتبہ عسکریت پسند مارے گئے جن کا کل عدم جماعت الاحرار سے تعلق بتایا جاتا ہے. ملک صاحب یہ بتائیے کہ کارروائی تو پولیس ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے لیکن پنجاب میں رینجرز بھی موجود ہیں اور یہ کہا جاتا ہے بعض مبصرین کی طرف سے کہ حکومت پنجاب رینجرز کو فری ہینڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کا کیا سبب ہے؟
دیکھیے جو مبصرین یہ اپنی رائے دیتے ہیں کہ رینجرز کو فری ہینڈ حاصل نہیں ہے, وہ میرا خیال ہے کہ کچھ شاید حقائق کے ساتھ ان کی واقفیت نہیں ہے. رینجر کے پاس جو اختیارات ہیں وہ ڈیفائنڈ ہیں, لیگلی کس اسٹیٹیوٹ کے تحت ہیں یہ بھی ان کی تفصیل درج ہے, اور جو آپریشن ہوتے ہیں جتنے کومبنگ آپریشن ہیں وہ جوائنٹ آپریشن ہیں, سی ٹی ڈی اور رینجرز مل کے وہ آپریشن کرتے ہیں, اور جو پنجاب کی پروونشل انٹیلیجنس شیئرنگ کمیٹی ہے اس کی انفارمیشن کی بنیاد پہ کرتے ہیں, اور اس انٹیلیجنس شیئرنگ کمیٹی کے اندر سی ٹی ڈی کی بھی انٹیلیجنس ونگ ہے, اسپیشل برانچ بھی ہے, آئی بی بھی ہے, اور رینجرز کی بھی انٹیلیجنس ونگ ہے. سو جوائنٹلی شیئرڈ انفارمیشن پر جوائنٹ آپریشن کرتے ہیں.
اچھا ملک صاحب یہ بتائیے مجھے کہ جو بات کہی جاتی ہے کہ اگر آپ کمپیئر کریں کہ کراچی میں کارروائیوں کے لیے رینجرز کے پاس جو اختیارات ہیں, کیا پنجاب میں بھی اسی نوعیت کے اختیارات ہیں, اتنا ہی فری ہینڈ ہے ان کو؟
نہیں دیکھیں, رینجرز کے اختیارات کراچی کے اور پنجاب کے اختیارات میں ایک جو واضح اور بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ رینجرز کے پاس کراچی میں پولیسنگ کے کچھ ایسے اختیارات تھے جو سندھ بدامنی کیس میں ہائی کورٹ نے, جب سندھ بدامنی کیس کو ٹیک اپ کیا اور پھر جب سپریم کورٹ میں اس کی سو موٹو پروسیڈنگ دی تو اس میں پولیس کی فنکشنلٹی پر کچھ ایسے اعتراضات تھے جس کی بنیاد پر کراچی کے اندر ان کو وائڈ رینج آف اختیارات دیے گئے جو نارمل پولیسنگ کے زندے میں آتے تھے. پنجاب میں ان کو جو اختیارات دیے گئے ہیں وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت دیے گئے ہیں, اور اس کی جو سیکشن 8, سیکشن 9 اور سیکشن 14 ہے اس کے تحت دیے گئے ہیں, جن کا اصل مقصد اور ہدف کمبیٹنگ ٹیررزم ہے. آن دا ادر ہینڈ سندھ میں ان کے جو اختیارات ہیں ان کی نوعیت مختلف ہے, اور وہ سندھ بدامنی کے سپریم کورٹ کی ڈیسیژن کے بعد اور پھر جو کراچی کی جو اس وقت جو اس میں وہ جو ڈیسیژن دیا گیا تھا کراچی کے ایکسٹرا جوڈیشل جو کلنگس تھیں, اپنا ٹارگیٹ کلنگ تھی, بھتا تھا. اب ٹارگیٹ کلنگ اور بھتا کو کوریلیٹ کرنا ود دہشت گردی, تو یہ وہ اختیارات ہیں جو پنجاب سے ان کے پاس, ان کا ایمبٹ ذرا وائڈ ہے, ان کی رینج ذرا زیادہ ہے, کیونکہ وہ ان معاملات کو بھی وہاں پہ کرٹیل کرتے رہیں گے.
تو پنجاب میں یہ اختیارات نہ ہونے کا سبب کیا, رینجرز کی جو ایبلٹی ہے یا صلاحیت ہے ٹو ڈیل ود دا ٹیررزم وہ محدود نہیں ہو جاتی؟
نہیں دیکھیں, اگر تو ٹیررزم کی ڈیفینیشن بڑی واضح ہے, ٹیررزم کی ڈیفینیشن کے اندر بھتا خوری تو ہماری پی پی سی ڈیل کرتی ہے اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر آتی نہیں, اور جو ٹارگیٹ کلنگ ہے اس کو کسی طور پہ زمرے میں ہم لا سکتے ہیں کہ ٹارگیٹ کلنگ جو ہے وہ دہشت گردی کی ایک فضا قائم کرتی ہے اور سوسائٹی کو ایٹ لارج ٹیررائز کرتی ہے, سو وہ اس ڈیفینیشن کے اندر ضرور آتا ہے. لیکن پنجاب میں ٹارگیٹ کلنگ کے واقعات, آج ایک بیڈ انسیڈنٹ رپورٹ ہوا ہے جس میں ایک ایم ڈی فرقے کے ایک ڈاکٹر صاحب کو مار دیا گیا ہے, تو اس کی بنیاد پر ہم یہ سوچ وچار تو ضرور موجود ہے کہ اگر کوئی ایسے گروپ جو ٹارگیٹ کلنگ کے اندر ملوث پائے جائیں گے تو ان کے خلاف بھی رینجرز کو آپریشن کرنے میں کوئی امر مانیہ نہیں ہے, وہ اختیارات تو ان کے پاس ہیں کہ کوئی ایک ایسا عنصر جس کی بنیاد پر معاشرے میں دہشت پھیلتی ہو, جو ٹیررسٹ ایکٹ کے طور پہ ڈیفائن ہوتا ہو, تو ان اختیارات کا تو رینجرز کے پاس اسٹیٹیوٹ کے مطابق ان کے پاس موجود ہوں گے.
ملک احمد خان صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین کے ساتھ ہی اب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کی پروڈیوسر تھیں شہناز نفیس, اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
ایک ضروری اعلان, وائس آف امریکہ واشنگٹن کی نشریات کی تبدیلیوں کے ایک سلسلے کے تحت ہر دم رواں ہے زندگی کو اب آپ سن سکیں گے ہر جمعے کی بجائے ہر جمعرات کے روز پاکستان میں رات 9 سے 9:30 تک. پیشکش یاسمین جمیل. اعلان ختم ہوا.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.urduvoa.com.